الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق
صدق الله العظيم.
میں تھوڑی سی آواز بڑھا دوں، گلے سے زور نہ لگانا پڑا. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا، نہ بیٹے فائدہ دیں گے، اولاد فائدہ دے گی، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالی کے ہاں سلامتی والا دل لے کر حاضر ہوا ہو. سلامتی والا دل، اور ایک جگہ فرمایا کہ اس قرآن کریم میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جن کے پاس دل ہو. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. وہ غور سے بات کو سنے اور وہ حاضر بھی ہو، ایسے لوگوں کے لیے اس قرآن میں نصیحت ہے جن کے پاس دل موجود ہو. دل تو سب کے پاس ہے، دل تو سب کے پاس موجود ہے، کفار کے پاس بھی موجود ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ جن کے پاس دل ہو؟ مطلب یہ ہے کہ جیسا دل ہونا چاہیے ویسا ہو، یہ مراد ہے. اور ایک جگہ جھنجھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ الم یعنی الذین آمنو، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ان کے دل اللہ تعالی کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں. سارا معاملہ دل ہی کا ہے، یہ دل بن جائے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله. خوب سن لو کہ اس جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد كله، اور اگر وہ خراب ہو جائے وہ لوتھڑا تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وهي القلب، خوب سن لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. دل یہ بن گیا تو سب کچھ بن گیا. لہذا دل کے بننے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچ جائے یا ہماری وجہ سے نہ پہنچی ہو، وہ پہلے ہی کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، تو ہمارا دل نرم ہو جائے، ہمارا دل پسیج جائے. آج اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دل پہ اگر کوئی جو نہیں رہی، کوئی چیوٹی نہیں چلتی، کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے دل دل نہیں. بعض لوگوں کا دل وہ لکڑی کی ٹال کی طرح ہوتا ہے. لکڑی والوں کی ٹال آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں جو ترازو ہوتا ہے طرح ہوتا ہے بعض لوگوں کا دل, اس سے آپ ایک پاؤ کوئی چیز ڈال دیں, ایک آدھ کلو کوئی وزن ڈال دیں, وہ ہلے گا بھی نہیں. یا سبزی منڈی میں جو بڑے ترازو لگے ہوئے ہوتے ہیں جس پہ منو ٹنو سبزی اور پھل وغیرہ تولے جاتے ہیں, اگر اس کے پلڑے میں آپ ایک آدھ کلو وزن ڈال دیں کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ ہلے گا بھی نہیں جب تک کہ ٹنو وزن اس پہ نہ ڈالا جائے, منو کے حساب سے اس پہ وزن نہ لادا جائے, اس میں حرکت نہیں ہوتی. ایسے ہی بعض لوگوں کا دل ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہوتا رہے, کتنا ہی بڑا گناہ کر لیں, کتنا ہی بڑا حادثہ دیکھ لیں, کتنی ہی بڑی مصیبت یا بیماری میں کسی کو دیکھ لیں, ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ دل دل نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب, اس قرآن میں تو اس کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہو, یعنی جیسا دل ہونا چاہیے ویسا دل ہو, غیر حق سے جو غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل, اس کے سینے میں دل ہے مگر دل نہیں, اس کے سینے میں دل ہے مگر دل نہیں. کیا مطلب ہے؟ جیسا دل ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے, ویسا نہیں ہے. وہ خوش کا لوتھڑا تو ہر کافر کے جسم میں بھی اس کے پہلو میں بھی موجود ہے, وہ بات نہیں ہے, وہ مراد نہیں ہے. بنا ہوا دل مراد ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل کیسا تھا؟ بدر کے موقع پر بہت سے قیدی آئے, ان میں سے ایک شخص سہیل ابن عمر بھی تھا. یہ بڑے فحش قسم کے بڑے نازیبا اشعار اور بڑی اور بہت فصیح و بلیغ شاعر تھا, مقرر تھا, بہت فصیح و بلیغ تقاریر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کیا کرتا تھا. غلیظ زبان, ناشائستہ زبان استعمال کرتا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں. اب بدر میں گرفتار ہوا, جو لڑا یہ کفار کی طرف سے گرفتار ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں جلال تھا, تو انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اس کے نیچے کے جو دو دانت ہیں یہ اکھڑوا دیجئے, بس پھر یہ فصاحت و بلاغت, اس کی زبان ہی نہیں چل سکے گی, تو وہ فصاحت ہی نہیں رہے گی, الفاظ ہی صحیح نہیں نکلیں گے, تو نیچے کے دو دانت اس کے اکھڑوا دیجئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے ایسا کیا اور مسلح کیا, یعنی کوئی جسم کا عضو کاٹنا یا توڑنا, اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی میرے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے, میں کیوں کروں ایسا؟ غیر مسلم ہے, قیدی بن کر آیا ہے, دشمنوں کی طرف سے لڑا ہے اور اس پر غلبہ بھی ہے, پھر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں نہیں, میں یہ نہیں کروں گا, اس کے دانت میں نہیں اکھڑواؤں گا. تو میں نے عرض کیا نا, کسی کو تکلیف میں دیکھ کر یا کسی کی تکلیف کے تصور سے کسی کو بیماری میں دیکھ کر ہمارے دل سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو ہمارا دل وہ دل نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا تھے, حضرت عباس ابن عبد المطلب, یہ بھی کفار کی طرف سے لڑے تھے بدر میں, یہ بھی قیدی بن کر آئے اور ان کا قد بہت لمبا تھا, کپڑے وغیرہ پھٹ گئے یا پرانے ہو گئے تو کرتے کی ضرورت پڑی, کسی کا کرتا ان کے ناپ کا نہیں تھا. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول ان کے قد کے برابر تھا, اس کا قد ان کے برابر تھا, وہ اس وقت تک مسلمانوں میں ہی ملا ہوا تھا, لوگ اس کو مسلمان ہی سمجھتے تھے لیکن تھا وہ منافق. اس کا کرتا حضرت عباس ابن عبد المطلب کے صحیح آ گیا, تو اس نے اپنا کرتا دے دیا, اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کے انتقال کے بعد اپنا کرتا عنایت فرمایا تھا اس کے کفن کے لیے، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ مناظر ہے، اور آیات نازل ہو گئی تھی کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقوم علی قبری، نہ تو اس کی قبر پہ آپ کھڑے ہوں نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. یہ وہ شخص ہے جس نے یہ کلمات کہے تھے، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اس نے کہا تھا ارے یہ غریب لوگ، ان کو ہم نے سہارا دیا، اب جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو ہم میں سے عزت والا یعنی ہم لوگ ان ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے. تو اللہ نے جواب دیا اس کی طرف سے، اللہ نے جواب دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مومنین کی طرف سے کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں یعنی ایمان والے ان کے لیے ہے. ارے یہ منافقین لوگ کیا جانے عزت کو. تو یہ وہ شخص تھا، لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اسی لیے محدثین فرماتے ہیں اس وقت جو اپنا کرتا عنایت فرمایا یہ بدلہ تھا اصل میں اپنے چچا کا، کہ میرے چچا کو اس نے اس وقت کرتا دیا تھا جب کسی کا کرتا ان کے ہاں نہیں رہا تھا، تو لو یہ بدلہ لے لو، بدلہ اس کا چکا دیا دنیا ہی میں. تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو باندھا گیا جکڑ کے، اب درد سے کرا رہے ہیں، کرانے کی آواز آ رہی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے، نیند نہیں آئی رات کو، کروٹیں بدل رہے تھے کروٹیں، لیکن کہہ بھی نہیں سکتے تھے زبان سے کہ میرے چچا کو کھول دو. کوئی کہتا کہ اچھا رشتہ داری کی وجہ سے یوں کہہ دیا کہ میرے چچا کو کھول دو، اس لیے آپ نے زبان سے کوئی لفظ بھی نہیں فرمایا کہ میرے چچا کو کھول دو. صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، سمجھ گئے، صحابہ بڑے مزاج شناس تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا، ڈھیلا کر دیا، کھولا نہیں ڈھیلا کر دیا. اب ان کے کرانے کی آواز آنی بند ہوئی، کیونکہ تکلیف جاتی رہی. تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نیند آئی. یہ دل تھا، دل کسی کو تکلیف سے دیکھ کے، قیدیوں کی یعنی وہ رسیاں ڈھیلی کروا دی، کہ بھائی رسیاں ان کی ڈھیلی کر دو تکلیف نہ ہو، قیدیوں کا بھی اتنا خیال ہے. اللہ. ابو عزیز ایک یہ غیر مسلم کافر تھا، اس کو یہ بھی قید ہوا بدر میں. یہ خود بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تھا ارے قیدیوں کا خیال رکھنا، قیدیوں کا خیال رکھنا. تو یہ خود کافر، الفضل ما شہید به الاعداء. کمال وہی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے. تو یہ خود بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ نرمی کے لیے فرمایا تھا، اس لیے میں یہ دیکھتا تھا کہ میں انصار صحابہ کے ہاں مجھے قید کیا گیا، تو وہ لوگ روٹیاں اور کھجوریں لاتے تھے اور گھٹیا قسم کی کھجوریں خود کھا لیتے تھے، روٹیاں مجھے دے دیتے تھے کھانے کے لیے، میں شرم کے مارے ان کے ہاتھ میں پکڑاتا تھا کہ لو بابا روٹیاں تم لے لو، وہ کہتے تھے نہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا. یہ دل بنے ہوئے تھے، لہذا اپنے سے اچھا کھانا ان قیدیوں کو کھلایا صحابہ نے، بدر کے قیدیوں کو. قریب آ جائیے، ادھر آ جائیے، قریب آ جائیں بھائی، قریب قریب آ جائیے، پیچھے بعض لوگ دور ہو گئے، حرکت میں برکت ہے نا. قریب آ جائیں قریب. ٹیک نہ لگاؤ بھائی, ٹیک نہ لگاؤ. اگر کوئی بیماری ہے تو الگ بات ہے, مگر ٹیک نہ لگاؤ. دیکھیں آپ کتنا اچھا لگ رہا ہے, یہ آگے آ جائیں, یہ جگہ پر کر لیں. مالی اراکم عزین, صحابہ بکھرے ہوئے بیٹھے تھے, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں بکھرا ہوا دیکھ رہا ہوں, مل کے بیٹھو. چوں چے نشستی دور چوں بیگان گاں, اندر آ در حلقہ دیوان گاں. ارے بیگانوں کی طرح دور دور کیوں بیٹھا ہے, دیوانوں کے حلقے میں اندر آ جا. اور کیا ہے, یہاں پر جہاں تک جگہ پائیے گا کھسکتے کھسکتے چلے آئیے گا. دیکھا آپ نے کیسے اشعار سنا رہا ہوں آپ, یہاں پر جہاں تک جگہ پائیے گا کھسکتے کھسکتے چلے آئیے گا. تو ابو عزیز نے خود بیان کیا کہ انصار صحابہ نے روٹیاں مجھے دی, کھجوریں خود کھائیں, اعلی قسم کا کھانا مجھے دیا, گھٹیا کھانا خود کھایا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک بستی میں فجر کی نماز پڑھانے جایا کرتے تھے. فجر کی نماز پڑھانا بہت بڑی نعمت ہے, میں سچ عرض کرتا ہوں, فجر کی نماز کی امامت بہت بڑی نعمت ہے, اس سے نماز محفوظ ہو جاتی ہے, تکبیر اولی محفوظ ہو جاتی ہے. امامت کتنی بڑی نعمت ہے, آپ یہ تو سوچئے کہ آدمی اسلام کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے نماز کا, وہ امام کا محفوظ ہو جاتا ہے, اس کی نماز قضا نہیں ہوتی, تکبیر اولی اس کو مل جاتی ہے, سب سے بڑے عمل کو اچھی طرح ادائیگی کا موقع مل جاتا ہے. اور حضور کی دعا ہے اماموں کے لیے اور مؤذنوں کے لیے, اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین. دیکھو مشکات کی روایت ہے, فرمایا اے اللہ اماموں کو نیک ہدایت عطا فرمائیے, ان کو صحیح راستے پر درست راستے پر لائیے, اور مؤذنوں کی مغفرت فرما دیجیے. یہ حضور کی دعا ہے بھائی, اماموں کو خوش ہو جانا چاہیے اور مؤذنوں کو بھی. تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بستی میں فجر کی نماز پڑھانے جایا کرتے تھے. وہاں کے لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ یہ بڑی لمبی لمبی سورتیں پڑھاتے ہیں, ہمارا تو ٹانگیں شل ہو جاتی ہیں کھڑے کھڑے, اتنی لمبی لمبی قراءت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا افتان انت یا معاذ, ارے لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے معاذ, ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. لوگوں کی تکلیف گوارا نہیں تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہ کرو, نماز کو مختصر کرو. کسی کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں تھا, دل پسیج جاتا تھا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 درہم کا جوڑا پہننے والے, خوشبو ایسی کہ لگاتے تھے جہاں سے گزرتے ہیں دیر تک وہ راستہ ہی خوشبو میں بسا رہتا تھا, لوگ سمجھ جاتے تھے مصعب گزرے ہیں. ناز و نعمت میں پلے ہوئے, مگر جب اسلام لائے تو باپ نے ننگا برہنا کر کے لباس اتار کے ان کو گھر سے نکالا, تو والدہ کو رحم آ گیا, انہوں نے ایک چادر دے دی. اتنا رحم تو والدہ کو بھی نہیں آیا کہ گھر سے نہ نکالے, انہوں نے کہا گھر سے تو نکالو, متفق تو وہ بھی نہیں, اتنا رحم کھا لیا کہ ایک چادر دے دی کہ اتنا بالکل ننگا بدن ہو یہ بھی صحیح نہیں, چادر لے کے نکل جاؤ گھر. اب 200 درہم کا جوڑا پہننے والا یہ نوجوان ہے, اور کہاں ایک چادر جسم پر, اور پھر اس میں بھی یہ حال ہوا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے, جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے, اور ایک پیون چمڑے کا تھا بجائے کپڑے کے چمڑے کا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, نظر پڑی تو پہلی والی حالت کا تصور آیا کہ کیا ناز و نعمت میں پلا ہوا یہ بچہ تھا, اور آج اس کا یہ حال ہے اللہ کی محبت میں, ایمان کی وجہ سے. ہاں, خواجہ صاحب کا شعر یاد آ گیا, بہت اچھا فٹ ہو رہا ہے شعر, ہو یہاں وہ شعر یہاں پر بہت اچھا فٹ ہو رہا ہے. چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, چمن کا رنگ گو, ارے امیری سے فقیری آ گئی. 200 درہم کا جوڑا پہننے والا آج اس کے کپڑے پر دسیوں پیون لگے ہوئے اور چمڑے کا پیون بھی ہے. چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. ہم نے بھی ایمان کو نہیں چھوڑا, ہم نے بھی دین کو نہیں چھوڑا, ہم نے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا, ہم بھی جمے رہے. چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا, نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. ہاں, اللہ ناراض ہو جائے تو پھر کوئی چیز نہیں, کوئی مزہ مزہ نہیں, کوئی خوشی خوشی نہیں. خالق خوشی ناراض ہے, کیا خوشی ہے؟ جس شخص خوشی کا پیدا کرنے والا ناراض ہو جائے کیا خوشی حاصل ہوگی؟ وہ خوشی مصنوعی ہے. یہ جو شرابی اور کبابی قہقہے مار کے ہنستے ہیں یہ خوشی خوشی نہیں ہے, اس خوشی پر اللہ کا غضب برستا ہے. نافرمان اللہ نافرمان بیٹے جب ہنس رہے ہوں تو باپ کو غصہ آتا ہے کہ نالائق میری نافرمانی بھی کرتے ہیں اور ہنس بھی رہے, اور فرمانبردار بیٹوں کو دیکھ کر خوشی, ان کی خوشی دیکھ کر باپ کو خوشی ہوتی. ایسی اللہ والے جب ہنستے ہیں مسکراتے ہیں تو اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے ہیں, میری اطاعت میں لگے ہوئے ہیں, اچھا ہے ہنس رہے ہیں. اور نافرمان ہنس رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو غضب آتا ہے, نافرمانی بھی کرتے ہیں اور غضب اور ہنستے بھی ہیں. تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال دیکھ کر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے کہ ہائے کیسا, کیا ان کا مقام ہوگا کہ جن کو دیکھ کر حضور کو بھی رونا آ جائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جن کو دیکھ کر حضور کا بھی دل نرم ہو جائے, جن کو دیکھ کر حضور کو بھی رونا آ جائے, کیا صحابہ ہوں گے وہ. اللہ, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بچہ مرنے کے قریب ہوا, انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا, خدا کے لیے آپ تشریف لے آئیے. حضور تشریف لائے, بچے کو گود میں لیا, وہ سسکیاں لے رہا تھا, آخری سانسیں اس کی چل رہی تھیں, تو حضور رونے لگے اس کی یہ حالت دیکھ کر, بچے کی یہ حالت دیکھ کر رونا آ گیا. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ گئے تھے, کچھ صحابہ ساتھ گئے تھے, ان میں سے یہ بھی تھے, تو عرض کیا, حضور آپ رو رہے ہیں, آپ روتے ہیں؟ فرمایا, سعد اللہ اس پر رحم کھاتا ہے جو مخلوق پر رحم کھائے, اور ایک روایت میں فرمایا, ارحموا من فی الارض الراحمون یرحمهم الرحمن, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کھاتا ہے, رحم کھانے والوں پر اللہ رحم کھاتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, اس کا ترجمہ تو حالی نے کیا ہے, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ارحموا من فی الارض, تم زمین والوں پہ رحم کرو, یرحمکم من فی السماء, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور یہ وہ حدیث ہے جو محدثین سب سے پہلے اپنے طلبہ کو پڑھاتے تھے. پچھلے زمانوں میں جب حدیث کا طالب علم کسی محدث کے پاس پہنچتا تھا حدیث پڑھنے کے لیے, سب سے پہلے جو حدیث پڑھائی جاتی تھی وہ یہی ہے, الراحمون یرحمهم الرحمن, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. مسلسل بالاولیہ ہے یہ حدیث. اللہ اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بعض روایات میں آتا ہے کہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے, چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے اور ان کا انتقال ہوا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے تھے, یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی, نزا کا عالم, تکلیف ہوتی ہے. انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون, اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں. یہ الفاظ فرما رہے ہیں اور رو رہے ہیں, آنسو گر رہے ہیں. اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ اسی حدیث سے استدلال کر کے فرماتے ہیں, مقام کے اعتبار سے حضور سے بڑا کون ہے اللہ کی مخلوق میں, سب سے کامل, سب سے کامل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. مقام سے آپ کے مقام سے بڑا کسی کا مقام نہیں مخلوق میں. جب وہ روئے ہیں اپنے بیٹے کے انتقال پر تو رونا آ رہا ہو تو رو لینا چاہیے, ضبط نہیں کرنا چاہیے, نہیں نہیں لوگ کیا کہیں گے, میں بس نہیں رو, نہیں رونا چاہیے, اگر رونا آ رہا ہو تو روکنا نہیں چاہیے. جب سب سے کامل انسان رویا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں بھائی, آپ ان سے بہادر ہیں. اگر رونا آ رہا ہو تو اس کو روکنا نہیں چاہیے, بس یہ دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے, بس آواز سے نہ روئیں, آنسوؤں سے رو لیں. رونے کو روکے نہیں, اس سے صحت خراب ہوگی. اور ہم حضور سے بڑھ کے نہیں ہیں کمال میں, جب وہ روئے ہیں تو ہمیں بھی رو لینا چاہیے. اور معلوم ہوا رونا کوئی مذموم چیز نہیں ہے, اپنے کسی عزیز کے انتقال پر رو لینا, آنسو بہا لینا کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر بری چیز ہوتی تو حضور اس سے بچتے. بس آواز نہ مارے, آواز نہ نکالے, دھاڑے نہ مارے, ایسے نہ روئے. ایک صحابی نے اسلام لانے کے بعد اپنا واقعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنایا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا, ارے بچی, ارے بے گناہ بچی, تو یہ تو بتا تجھے کیوں, تجھے کیوں قتل کیا گیا, زندہ درگور کیا گیا. وہ بھی کہے گی میں تو بے گناہ تھی, میرے ماں باپ نے مجھے دفن کر دیا, دفنا دیا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, بشیر کا لفظ ہے, جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے, معلوم ہوا بچی کا پیدا ہونا خوشخبری کی چیز ہے. سب سے پہلی بات تو یہاں یہ پتہ چلی, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى, ان میں سے کسی کو جب یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ ارے بھائی تیرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے, وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے غم سے, وہ ہوا قویم, اور وہ دلی دل میں گھٹتا ہے کہ ارے یہ کیا ہو گیا, بچی کیوں پیدا ہوئی ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو, بچیوں کا پیدا ہونے پہ زیادہ خوشی مناؤ تاکہ مشرکین کی مخالفت ہو. وہ غم مناتے تھے, تم خوشی مناؤ, ارے بچی پیدا ہوئی ہے. کیوں بھائی, صحیح ہے نا. اور سر فہرست اللہ نے بچیوں کو رکھا ہے, جہاں اولاد کا ذکر فرمایا سر فہرست عام چیز کو رکھا جاتا ہے نا. وللہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء اناثا, جس کو اللہ چاہتے ہیں بچیاں دیتے ہیں, بچیاں پہلے نمبر پر, بچے دوسرے نمبر پر, ویہب لمن یشاء الذکور, جس کو اللہ چاہتے ہیں بچے بھی دے دیتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا واناثا, اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بچیاں اور بچے دونوں دیتے ہیں. ویجعل من یشاء عقیما, اور بعض لوگوں کو, بعض عورتوں کو بانج کر دیتے ہیں, ان کی اولاد ہی نہیں ہوتی. یہ چار حالتیں بیان فرمائی اللہ تعالی نے, لیکن سب سے اوپر بچیوں کا ذکر ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے اور حضور کی چار بچیاں تھیں، بیٹے دو اللہ نے دیے، دونوں واپس لے لیے، بیٹیاں تھیں، محبوب تھے اللہ کے محبوب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا کوئی محبوب ہے؟ محبوب کو بری چیز دی جائے گی؟ اگر بری چیز ہوتی تو اللہ حضور کو دیتے. چار بچیاں دیں، بچہ ایک بھی نہیں، وہ واپس لے لیے، جو دیے تھے وہ بھی واپس لے لیے. ہے بھائی، اگر بری چیز ہوتی تو حضور کو دی جاتی یہ بچیاں. بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. یہ واقعات اب ہو رہے ہیں ہمارے یہاں اس شہر کے اندر. بچی پیدا ہوتی ہے تو اسپتال بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ میں سچ عرض کر رہا ہوں آپ سے، بچی پیدا ہوئی اسپتال میں چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں نہیں چاہیے، دے دو کسی یتیم خانے میں. اور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے شوہر کہہ دیتا ہے کہ اگر بچی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق ہے. یہ بھی واقعات موجود ہیں. اب بتاؤ، دارالعلوم میں آتے ہیں سوالات، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ ارے بھائی، اس کا کیا قصور ہے اس ماں کا؟ عجیب جہالت کی بات. یہ تو گویا کہ ان جاہلوں سے ہماری مشابہت ہو گئی، جو وہ تو غیر مسلم تھے، مشرک تھے، اور ہم مسلمان ہو کے یہ بات کریں. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. کیا ہم جہالت کے دور کی طرف جا رہے ہیں؟ تو ان صحابی نے اپنا واقعہ سنایا، میری بچی جب میں حالت کفر میں تھا اللہ نے مجھے بچی دی، بس میں اسی فکر میں کڑتا رہتا تھا کہ میری بچی ہو گئی، بچی ہو گئی. جب وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو بس برداشت سے باہر ہو گیا. میں نے ایک دن اس کو اٹھایا اور اس کو دفن کرنے کے لیے لے کے چلا. وہ بچی پوچھ رہی تھی کہ ابا، آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، کہاں آپ مجھے لے جا رہے ہیں؟ میں اس کو چلتا چلا گیا یہاں تک کہ گڑھا کھودا اس کو بٹھا کے. وہ کہہ رہی ہے، ابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کچھ جواب نہ دیا اور گڑھا کھودتا گیا، پھر گڑھا کھودا، اس میں اس بچی کو ڈال دیا، پھینک دیا اور کنکر مٹی ڈالنے لگا. وہ بچی کہہ رہی ہے، ابا آپ کیا کر رہے ہیں، ابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، مکمل دفن ہو گئی. یہ عمل میں نے خود کیا. انہوں نے عرض کیا، میں نے خود کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فرمایا، یہ واقعہ دوبارہ سناؤ. انہوں نے دوبارہ سنایا، آپ زار و قطار روئے. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے، یہ گال آپ کے گیلے ہو گئے، یہ گیلے ہو گئے. کسی کی تکلیف گوارا نہیں تھی. ایسے بھی باپ ہیں اس دنیا میں جو اپنی بچیوں سے بولتے نہیں ہیں، کلام نہیں کرتے اپنی بچیوں سے. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس وہی تمہارا وراثت میں حصہ نہیں، جو تمہاری شادی کر دی اور جہیز دے دیا بس وہی ہے. بھائی کیا اللہ کے ہاں جا کے پتہ چلے گا؟ حساب تو دینا ہے سب کو. غلاموں کے بارے میں، وہ اس وقت غلاموں کا زمانہ تھا، ان غلاموں کو غلام کا لفظ سنتے ہوئے شرم آتی تھی، کہ چونکہ عیب ہے غلامی، ان کو شرم آتی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا، ارے غلاموں کو غلام نہ کہو. اللہ اکبر، یہ دل تو دیکھیے کیا دل بنائے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہ ان کو شرم آتی ہے، ان کو برا لگتا ہے کہ ہم غلامی عیب ہے، آزادی نعمت ہے، لہذا ان کو غلام کہہ کر مت پکارو. بھائی کیا کہہ کر پکارے؟ فرمایا، بچہ، میرا بچہ کہہ کر پکارو، یا میری بچی کہہ کر پکارو. اگر کنیز ہے، باندھی ہے، تو میری بچی کہہ کر پکارو، یا میرا بچہ کہہ کر پکارو. یہ نہ کہو غلام، ان کا دل دکھے گا. یہ ہے، کسی کی تکلیف گوارا نہیں. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دل، اگر ہمارے کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ دل دل نہیں ہے، ہمارا دل بنا نہیں ابھی. ایک اونٹ کو دیکھا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس نے عجیب سی آوازیں نکالی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس کا اونٹ ہے؟ گویا حضور سے باتیں کی اس نے. حضور نے فرمایا کس کا اونٹ ہے؟ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا حضور میرا ہے. فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام بہت لیتا ہے, چارہ کچھ نہیں کھلاتا, کام بہت لیتا ہے. ڈرو اللہ سے اس اونٹ کے بارے میں, اللہ سے ڈرو, ایسا نہ کرو. ایک اونٹ کو آپ نے دیکھا کہ اس کا دبلے پن کی وجہ سے چارہ ہی نہیں کھلایا اس کو, تو اس کا دبلے پن کی وجہ سے پیٹ کمر سے لگا جا رہا تھا. حضور نے فرمایا ارے اللہ کے بندو ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اور ایک روایت میں فرمایا ان اونٹوں کو ان سواریوں کو ممبر نہ بناؤ, یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت دیر تک بیٹھے ہوئے بس سواری نہیں کر رہے کہ کہیں آنا جانا ہو, بس بس بیٹھے کھڑے ہیں اس کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے. فرمایا اس سے ان کو تھکن ہوتی ہے, ایسا نہ کرو. اب بتائیے جانوروں کی تکلیف دیکھنا بھی حضور کو گوارا نہیں تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوچئے تو صحیح حضور کا دل کیسا تھا, اور یہی دل حضور نے صحابہ کا بنایا, بھائی تم بھی ایسے ہی بنو, تم بھی یہی کرو, ڈرو ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے, غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اسفلا وما ملکت ایمانکم, آخری الفاظ جب زبان مبارک سے آواز بھی صحیح طرح نہیں نکل رہی تھی, حضرت علی نے آپ کے ہونٹوں سے اپنے کان لگائے, حضرت علی نے, تو یہ آواز آ رہی تھی اسفلا وما ملکت ایمانکم. ارے میرے امت کے لوگوں, نماز پڑھتے رہنا اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, یہ آخری الفاظ ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, نماز پڑھتے رہنا, نماز کی پابندی کرنا. ایک گدھے کو دیکھا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک گدھے پر نظر پڑی, اس کے منہ کو چہرے کو داغا گیا تھا. آپ نے فرمایا جس نے اس کے منہ کو داغا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہو. بدعا دی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, یہ حالت دیکھی نہیں گئی, غضب سے فرمایا اللہ کی اس پر لعنت ہو جس نے اس کا یہ حال کیا. گدھے کی بھی تکلیف گوارا نہیں, اس کا عیب بھی گوارا نہیں. ایک سفر کے موقع پہ ایک صحابی نے وہاں جھاڑی میں سے انڈے اٹھا لیے, انڈے وہ چڑیا کے انڈے تھے, وہ منڈلانے لگی اوپر بے چین ہو کر. آپ نے یہ منظر دیکھ کے فرمایا ارے بھائی اس کے انڈے واپس رکھ دو, اس کو بے چینی ہو رہی ہے. چڑیا کی بے چینی گوارا نہیں, دل میں تغیر ہو گیا کہ نہ ایسا نہ کرو, رکھ دو. ایک صحابی حاضر ہوئے, چادر میں کچھ لپیٹا ہوا تھا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک جگہ جھاڑیوں سے کچھ آواز آ رہی تھی, میں نے اندر جا کے دیکھا تو پرندے کے بچے تھے, وہ میں اٹھا کے لے آیا تو ان کی ماں اوپر میرے اوپر منڈلانے لگی. تو آپ نے فرمایا تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ جاؤ رکھ کر آؤ, جہاں سے یہ بچے اٹھائے ہیں وہیں رکھ کر آؤ, واپس رکھ کے آؤ, ایسا نہ کرو. یہ ہے دل, اس کو دل کہتے ہیں. جس کا یہ ایسا دل نہیں ہے وہ دل نہیں ہے اصل میں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں دل ہی تو ہے نہ خشت و سنگ, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. کوئی ہمارا دل کوئی اللہ والوں کا دل کوئی اینٹ تھوڑی ہے. دل ہی تو ہے نہ خشت و سنگ, خشت مانے اینٹ اور سنگ مانے پتھر, کوئی پتھر اور اینٹ تھوڑی ہے ہمارا دل. کوئی ستائے گا تو ہم تو روئیں گے, جی درد سے بھرے گا ہمارا دل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں شام کی فتح کے بعد دمشق میں ایک اس کے قریب ایک بستی ہے جابیہ, وہاں قیام فرمایا کچھ دن. تو تو وہاں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو ذمی تھا, کافر تھا, ذمی کافر تھا, جو جزیہ دیتے. اس کو دیکھا کہ لوگوں گھر گھر مانگتا پھر رہا ہے کہ کچھ دے دو, کچھ ریف دے دو. فرمایا ارے بھائی, وہاں کے لوگوں سے فرمایا کہ جب یہ جوان تھا جب تو تم جزیہ لیتے رہے, اور اب یہ بوڑھا ہو گیا تو اب رحم کہو اس پر. لہذا اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرما دیا. بوڑھے کافر پر بھی رحم آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ دل بنا ہوا تھا. اور ایک دفعہ مسجد کے باہر ایک بوڑھے کو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہی دمشق میں, وہ بھی بھیک مانگ رہا تھا اور ذمی تھا, کافر تھا, بوڑھا تھا. اس کے لیے بھی بیت المال سے وظیفہ مقرر فرما دیا, اور مسلمانوں سے فرمایا تم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی. جب یہ جوان تھا جب جزیہ لیا, اب یہ جزیہ کے قابل نہیں رہا, محنت مزدوری کے قابل نہیں رہا, تو جزیہ کہاں سے ادا کرے؟ تو اب اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے. ایک شخص آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام سے فارغ ہو چکے تھے, آرام کا وقت تھا, حکومت کے کاموں سے فارغ ہو کے جب آرام کا اور گھر میں وقت گزارنے کا وقت تھا, اس وقت ایک آدمی آ گیا کہ فلاں آدمی نے میرا حق مار لیا ہے, میرے ساتھ اس نے ناانصافی کی ہے, آپ میرا حق دلوا دیجئے. تو آپ نے ایک کوڑا اٹھا کے اس کو مار دیا غصے میں. فرمایا جب میں کام کے لیے بیٹھتا ہوں انہی کاموں کے لیے جب تو آتے نہیں, اور اب میرے آرام کا یا گھر میں گھر کا وقت ہے تو اب آ گئے, اب آتے ہو کہ میرا حق دلواؤ. وہ بیچارہ چلا گیا. اس کے جاتے ہی احساس ہو گیا, احساس, دل تڑپ گیا کہ ہائے یہ تم نے برا کیا, اچھا نہیں کیا. جب دل بنا ہوا ہو نا احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی تم نے یہ اچھا نہیں کیا. تو اس کو بلایا, کوڑا دے کر فرمایا لو یہ ہاتھ میں لو, مجھ سے اپنا بدلہ لے لو. اس نے کہا امیر المومنین میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کیا. حضرت عمر گھر تشریف لائے, پھر اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا ارے عمر تو کمینہ تھا, تو ذلیل تھا, اللہ نے تجھے ہدایت دی, تجھے ایمان کی دولت سے نوازا, اور اب لوگ آتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کر دو تو تو ان کو دھتکار دیتا ہے. یہ دیر تک اپنے آپ کو تنبیہ فرماتے رہے, ملامت فرماتے رہے. ہمارے دادا شیخ نے حضرت مولانا شاہ ابرار الافتاب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ خانقاہ تشریف لائے تھے, تو میں سامنے ہی بیٹھا تھا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو اگر کبھی گناہ ہو جائے تو بیت الخلاء میں جا کے اپنا کان پکڑ کے ایک تھپڑ مارو اور کہو ذلیل کمینے, لوگ تو تجھے کہتے ہیں بڑا اللہ والا ہے, داڑھی ٹوپی والا ہے, نیک آدمی ہے, اور تیرا عمل یہ ہے, تو ایسا ہے, اور پھر 11 مرتبہ اٹھک بیٹھک لگاؤ بیت الخلاء میں, 11 مرتبہ اٹھک بیٹھک, مگر تھپڑ زور سے نہیں مارے ورنہ باہر تک آواز چلی جائے, پتہ نہیں لوگ کہیں گے کیا ہو گیا. تو یہ نفس ایسے سیدھا نہیں ہوتا, نفس ایسے سیدھا نہیں ہوتا, بڑی مشکل سے سیدھا ہوتا ہے, یہ بڑی مشکل سے, آسان نہیں ہے. اور ایک صحابی ہیں حضرت ایاس ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گشت پہ تھے بازار میں, بازار تشریف لاتے تھے دیکھنے کے لیے کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا. اب فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا, میں آگے چل رہا تھا, حضرت عمر پیچھے تھے, اور حضرت عمر تیزی میں آگے بڑھنا چاہتے تھے, میں آہستہ چل رہا تھا تو راستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا. حضرت عمر کو غصہ آیا, حضرت عمر نے میرے درہ ہاتھ میں تھا کوڑا وہ مار دیا, وہ میرے کرتے پر لگا اور یہ فرمایا راستہ دو, راستے سے ہٹو. جلال تھا نا مزاج میں, جلال تھا. اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے خاص لوگوں کے مزاج میں تیزی ہوگی, میری امت کے جو خاص لوگ ہیں وہ تیز مزاج کے ہوں گے. کوڑا ان کے کرتے پہ لگا لیکن احساس ہو گیا یہ اچھا نہیں ہوا. جب حج کا زمانہ آیا حضرت عمر نے ان کو بلایا, حضرت ایاز ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا ایاز تم حج پر جا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا لو تنہائی میں 600 درہم دیے, 600 درہم لو یہ تم اپنے حج کے خرچے میں کام میں لے آنا, اور یہ اس کوڑے کا بدلہ ہے جو میں نے تمہیں مار دیا تھا اس وقت. وہ مار کر کوڑا مار کر احساس دل میں چبھن رہی چبھن کہ میں نے کوڑا مارا تھا اور اس کا بدلہ اس طرح چکایا. تو دنیا ہی میں بدلہ ہو جائے آخرت میں حساب نہ دینا پڑے. ایک آدمی کو تکلیف پہنچی کیوں پہنچی؟ ہماری وجہ سے. تو بھائی دل کو احساس نہ ہونا یہ بہت خطرناک بات. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کا کان مروڑ دیا. کچھ عرصے کے بعد اسے فرمایا بھائی تو بدلہ لے لے میرا بھی کان مروڑ لے. اپنا کان آگے کیا, اس اللہ کے بندے نے حضرت عثمان کا کان پکڑ کے اس کو مروڑا, اس نے بھی پورا بدلہ لیا لیکن تھوڑا سا لحاظ کیا اس نے پوری طرح نہیں مروڑا. تو حضرت عثمان نے فرمایا ارے زور سے مروڑ, دنیا میں بدلہ چکانے میں کتنا مزہ آ رہا ہے کہ آخرت میں اس کا بدلہ نہیں دینا پڑے گا, زور سے مروڑ میرے کان کو, میں نے بھی تو زور سے ہی مروڑا تھا, تو بھی زور سے مروڑو تاکہ یہی دنیا میں بدلہ ہو جائے. کتنا مزہ آ رہا ہے, فرمایا کتنا مزہ آ رہا ہے, آخرت میں بدلہ نہیں دینا پڑے گا, دنیا میں بدلہ چکانے کا کتنا مزہ آ رہا ہے. کیوں بھائی ہمارے دل پہ کچھ احساس ہوتا ہے؟ کسی جانور کو کسی مریض کو تکلیف میں دیکھ کر یا کسی کو تکلیف پہنچا کر ہمارا دل پسیجتا ہے یا نہیں, یہ سوچنے کی بات ہے. الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ایک بادشاہ جو بہت ظالم تھا وہ گزر رہا تھا, تو اس نے دیکھا کہ کتا بہت بری حالت میں ہے, خارش نکلی ہوئی ہے اور زخمی اور سردی سے چٹر رہا ہے. اس نے لا کر اس کو اپنے محل میں اٹھا کر لایا, دوائی لگوائی اور اس کو آنکھ کے پاس اس کو بٹھایا. چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے یہاں پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کتا تھا, یعنی بہت ظلم کرتا تھا, تو کتا تھا, ہم نے ایک کتے کے ذریعے ہی تیری مغفرت کر دی. یعنی کتے کو ذریعہ بنا کر تیری مغفرت کر دی. مرنے سے کچھ دن پہلے اس کو ایسا عمل نصیب کر دیا کہ اس کی مغفرت کا بہانہ بن گیا. کتے کو دیکھ کر دل پسیجا اور بس کام بن گیا. کتے کو دیکھ کے دل پسیجنے پہ کام بن گیا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما اکرم شاب شیخا من اجل سنی الا قیض اللہ له عند سنه من یکرمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک نوجوان ہے, ایک بوڑھے کو اس نے دیکھا کہ بیچارہ بوڑھا ہے, بڑھاپے کی وجہ سے اس نوجوان کو اس بوڑھے پہ رحم آیا, اس کی خدمت کرنے لگا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے رحم آ گیا اور بوڑھے کی خدمت کرنے لگا, تو فرمایا کہ ما اکرم شاب شیخا من اجل سنی, اس کے بڑھاپے کی وجہ سے دل پسیج گیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالی جب یہ بڑھاپے کو پہنچے گا, یہ نوجوان بڑھاپے کو پہنچے گا. ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی نوجوان اگر خدمت کرے کسی بوڑھے کی تو انشاءاللہ وہ بھی بڑی زندگی پائے گا, طویل زندگی, یہاں تک کہ بڑھاپے کو پہنچے گا اور نیک زندگی پائے گا, نیک زندگی ملے گی. کیوں؟ آگے فرما, آگے کے مضمون سے واضح ہو رہا ہے الا قیض اللہ له عند سنه من یکرمه, اللہ اس کے بڑھاپے میں کچھ نوجوانوں کو مقرر کر دیں گے جو اپنی سعادت سمجھ کر اس کی خدمت کریں گے. اس کا اکرام کریں گے. چونکہ اس نے ایک بوڑھے کا اکرام کیا تھا, جب یہ بڑھاپے کو پہنچے گا تو اللہ اس کے لیے مقرر کریں گے, قیض اللہ لہ, اللہ اس کے لیے مقرر کریں گے, نوجوانوں کے دل میں ڈالیں گے کرو اس کی خدمت اس بوڑھے کی ہے, جو اس کی خدمت کریں گے اپنی سعادت سمجھ کر. اچھا بھائی وقت ہو گیا, یہ کہنا ہے وقت ہو گیا بس بھائی, اتنی باتیں بھی کافی ہیں اگر عمل ہو جائے تو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.